پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آج پروگرام کا آغاز کریں گے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کی پانچ رکنی بینچ نے سابق وزیراعظم نواز شریف, ان کے بچوں, داماد اور اسحاق ڈار کی طرف سے پاناما لیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے. وزیراعظم کے خاقان عباسی کے مشیر برائے قانون اور انصاف بیرسٹر ظفر اللہ خان نے اس فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا,
ہم نے ریویو پٹیشن فائل کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی کی گئی ہے اس کی گراؤنڈ بہت کمزور ہے, اور جو ان پہ مقدمہ چلانے کے لیے مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے ہیں کہ وہ جج سپریم کورٹ کا دیکھے گا کہ نیچے سے ٹرائل ٹھیک ہو رہا ہے, کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, یہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے ہماری معاوضات نہیں مانی. سپریم کورٹ کی اپنی مرضی ہے, ہمیں یہ فیصلہ قبول کرنا ہے, ہم قبول کیا. البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ غیر منصفانہ ہے, انجسٹ ہے, ایسی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں. نواز شریف کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا, ہتھکڑی پہنائی گئی تھی, اٹک کے قلعے میں رکھا گیا تھا, اور اس وقت مارشل لا تھا. 27 سال سزا ہو گئی تھی, چند سال بعد عوام نے ان کو واپس لیا, وزیر اعظم بنا دیا. تاریخ کا اپنا ایک عمل ہے, تاریخ اس کے حساب سے چلتی ہے.
جی, تو یہ تھے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے ظفر ذوالفقار احمد بھٹہ صاحب جو کہ ایک سابق پروسیکیوٹر ہیں, رانا افضل صاحب ہوں گے جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے, سلمان عابد صاحب ہوں گے جو کہ ایک پولیٹیکل انالسٹ ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب عمران اسماعیل صاحب, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. عمران اسماعیل صاحب, یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ تو نواز شریف صاحب کے خلاف مسترد ہو گیا ہے, اب وہ عمران خان کے بھی وارنٹس گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور ایس پی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اگر ہم اس کی بات کر لیں کہ جو آج فیصلہ ہوا ہے,
جی,
پٹیشن پٹیشن, اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں تھا. ان کی ریویو پٹیشن یہ تھی کہ نواز شریف کو ہٹانے سے کوئی جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنا پچھلے میں جمہوریت رکھ لیا ہے. نواز جمہوریت شریف ہوں گے تو جمہوریت ہوگی, وہ نہیں ہوں گے تو جمہوریت نہیں ہوگی, وہ جیل میں ہوں گے تو جمہوریت بھی جیل میں ہوگی, اور وہ اگر جاتا چلے جائیں گے تو جمہوریت بھی جاتا چلی جاتی ہے ان کے ساتھ. ایسا ہے نہیں. ایکچوالٹی پاکستان میں جمہوریت سے اپنے زور پکڑ لیا ہے, جڑ پکڑ لی ہے, اور جمہوریت کو بلانا کسی طرح کے واحد کا ایک شخص کا کام یہاں نہیں ہے. جمہوریت پاکستان میں مستقل طور پر آ چکی ہے, نمبر ون. اور اسی حوالے سے آپ نے کورٹس کے اندر فیصلے دیکھنے جو جمہوری اختیار میں ہی ہوتے ہیں, یہ جو سب فیصلے کورٹوں سے آ رہے ہیں, جو بڑے فیصلے کورٹوں سے آ رہے ہیں, طاقتور لوگوں کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں, یہ جمہوری اختیار میں ہی ممکن ہوتے ہیں, یہ اور کسی دور میں ممکن نہیں ہوتا. جہاں تک سوال ہے آپ نے خان صاحب کی گرفتاری کے بارے میں,
الیکشن کمیشن نے جو توہین عدالت کے کیس میں وارنٹ جاری کیے ان کے,
الیکشن کمیشن بائس ہے. الیکشن کمیشن اپنی خدمات نواز شریف صاحب کی خدموں میں رکھنے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو آپ کے کھول کے دیکھنا چاہیے این اے 120 کے اندر کیا ہو رہا ہے. این اے 120 میں مریم نواز اپنے سارے پولیس والوں کے ساتھ, گورنمنٹ افسران کے ساتھ وہاں پر گھوم رہی ہیں, آن اسپاٹ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جہاں سڑک نہیں ہے وہاں سڑک بن رہی ہے, طرح کے ابھی کام چل رہے ہیں, گورنمنٹ کا پتہ نہیں ضرور لگایا جا رہا ہے. وہاں پہ فائر بریگیڈ ہیں, ان کے جھنڈے لگا رہے ہیں, اتار رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن از ٹو اپلائی ٹو سی آرڈر, یہ سارا کچھ نہیں ان کو نظر آ رہا. ان کو ایک ہی شخص نظر آ رہا ہے پاکستان میں جس کا نام عمران خان, جو پاکستان کی اس تباہی کا ذمہ دار ہے. یعنی الیکشن کمیشن اس قدر بائس ہو گیا ہے کہ اس میں سے بدبو آتی ہے اس کے اندر سے.
اچھا اسماعیل صاحب,
ہم نے تو پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر اظہار کیا ہے کہ ہم اعتماد نہیں کرتے اس الیکشن کمیشن.
اچھا, جو بات آپ الیکشن کمیشن کے لیے کہتے ہیں وہی بات نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے لیے کہتے ہیں, آپ دونوں میں فرق کیا ہے؟
وہ فیصلہ آنے کے بعد یہ بات کریں, فیصلے سے پہلے آپ ان کی ٹیپ سکھا کے دیکھ لیں. ان کو بھرپور اندھا اعتماد کا کورس کے اوپر, جب جی آئی ٹی بنی تھی تو یہ ناچ رہے تھے, مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, اور اس کے بعد جب جی آئی ٹی کا رزلٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مرکز غلطی ہوگی, مجھے کیوں نکالا. ये दोहरा मैार नहीं चलता कि जब फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो आप कहें वही इदारा जो आपको बड़ा पसंद था और वो जो मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा है उसको आप गालियां देना शुरू कर दें कि जी मेरे खिलाफ आ गए। जब यही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पिछले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ दिया था गिलानी के खिलाफ, उस वक्त आप मिठाई बांट रहे थे, आज आपके खिलाफ
अच्छा,
आ गया तो आप
ये बताइए कि
ये नहीं चल सकता।
NA-120 जो है लाहौर का, आप क्या समझते हैं कि क्या वो एक रेफरेंडम होगा नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी के ऊपर?
नहीं, कतई इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए। वो नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी को इस तरह सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रेफरेंडम है नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी के, नहीं वो इसको ये सेल कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का रेफरेंडम है कि कौम उसको मानती कि नहीं मानती। ये कोई तरीका नहीं होता मुल्क में कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करती है तो वो फैसले को जाके वो बाय पॉपुलर वोट उसको एंडोर्स कराएं कौम से। ये हमारे ऐसा कोई दुनिया में कहीं ऐसा नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया वो उसके बाद आपकी रिव्यू पिटिशन का हक था वो आपने कर दिया, वो फारिग हो गया, खत्म हो गया। नवाज शरीफ और उनके खानदान और उनके हवारी ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इनका किस्सा अब खत्म हो गया, किस्सा तारीना बढ़ चुका है।
बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। राना अफजल साहब, ये फरमाइए कि जो फैसला आया है आज सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने नजर सानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद किया है, हम बैरिस्टर जफरुल्ला खान साहब का रिएक्शन तो दे चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि सियासी तौर पर इसका क्या असर होगा और क्या अब सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं नवाज शरीफ साहब के लिए?
देखिए, आज जहां तक तो सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो एक बहुत बड़ा फैसला आया है, लेकिन आवाम जो है उनके लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। आपने देखा कि नवाज शरीफ के वकला ने जो दलाइल दिए वो बड़े मुदल्लल थे और आवाम उनसे बड़े मुतासर हुए और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ नहीं दिया जो देना बनता था और यहाँ तक के जजेस थे वो सफाइयां देते रहे और हमारी पार्टी जो है हमें पता था कि ये फैसला आएगा, इसलिए कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जिन हालात में आजकल काम पाकिस्तान के हालात हैं उनमें इससे कोई हमें और बेहतर तवक्को नहीं थी। लेकिन इस फैसले को आवाम कैसे कबूल करती है ये आपको चंद दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आवाम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को सही सजा मिली है तो यकीनन वो उनकी बेगम को वोट नहीं देंगे। तो हमें यकीन है कि भी भरपूर कामयाबी लाहौर में हमारा इंतजार कर रही है जो इस फैसले का एक रिएक्शन होगा मेरे ख्याल में। तो बहरहाल हमें इस फैसले के ऊपर मेरे तबसरे करने से ज्यादा तबसरा आपने देखा होगा जो बड़े सीनियर वकला हैं, अटॉर्नी जनरल्स हैं और बड़े बड़े लोग जो है पाकिस्तान में जिनका लीगल प्रोफेशन के साथ ताल्लुक है वो इस केस के ऊपर बड़े तवील बयान दे चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हक में नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मौलवी तमीजुद्दीन और भुट्टो साहब के जो केस है उस सब में ये फैसला खड़ा होगा। बहरहाल हमें एहतराम करना है, हम जमहूरियत के लंबरदार हैं, हमें जमहूरियत को मजबूत करना है, इसलिए हमने ये फैसला कबूल किया है।
अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि जो बात मैंने अभी इमरान इस्माइल साहब से पूछी थी, क्या आप ये समझते हैं कि NA-120 के इलेक्शन नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स में बरकरार रहने के ऊपर एक रेफरेंडम को किए से देखते हैं आप उसे?
देखिए, नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को बरकरार रहना वो हमारी पार्टी के कायद रहेंगे, वो वज़ीर आज़म की कुर्सी से तो उतर गए हैं लेकिन हमारे दिलों से और हमारी लीडरशिप से तो वो नहीं उतरे और वो इस पार्टी को इंशाल्लाह पहले से भी बेहतर चलाएंगे। पार्टी के अंदर बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि इसमें दरारें पैदा हों, इंशाल्लाह नहीं पैदा होंगी। और पार्टी का भी मैं सुन रहा था इमरान इस्माइल साहब की बात कि लाहौर में ये हो रहा है वो हो
रहा है।
जी सलमान आबिद साहब आप लाइन पर हैं? सलमान आबिद साहब
बताएंगे
जी। सलमान आबिद साहब जी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। ये बताइए कि ये इस जो उनके नजर सानी की अपील मुस्तरद की गई है इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे?
देखिए, जहां तक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ये है कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है وہ اگر تو یہ کہے گی کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور اس کے سیاست کے بڑے اثرات نمودار ہوں گے اور نواز شریف صاحب جیسے کہ ویسے امپیکٹ رہیں گے جیسے بھی رانا افضل صاحب کہہ رہے تھے ہمارے دل میں بھی رہیں گے, لیکن آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اب یہ رائے ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ مسلم لیگ نون کے بھی بہت سے حلقوں کے اندر, کہ اب ہمیں ایک متبادل قیادت کا بندوبست کرنا پڑے گا اگر ہم نے 2018 کے انتخابات میں جانا ہے. اب وہ چودھری نثار صاحب ہوتے ہیں, شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں, کیا کوئی اور شخص ہوتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے اگر اس سسٹم کو چلانا ہے اور اس حکومت کو چلانا ہے اور 2018 کے انتخابات کی طرف جانا ہے تو ایک نئی قیادت کا انتخاب جو ہے وہ کرنا پڑے گا, اور ایک ایسی قیادت کا انتخاب جس میں فیصلے بھی پھر وہ کر سکے, یہ نہ ہو کہ جو بھی قیادت آئے وہ ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چلے. ایک بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پریشر پی ایم ایل این کے اوپر بڑھ جائے گا, اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہو سکے گی ان کو بھی یہ دھچکا لگا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اب یہ جو آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد اب فوری طور پر نواز شریف صاحب کی بحالی کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے جیسے نیب کے اندر کیسز چلیں گے اور نیب کی کاروائی جب آگے بڑھے گی نیب عدالتوں کی, اس میں بھی جتنا کچھ نیگیٹو سامنے چیزیں آئیں گی اس کا بھی پولیٹیکلی بیگیج جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور اس کی سیاست کے کھاتے میں پڑے گا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے بعد پی ایم ایل این کے اوپر کافی پریشر پڑے گا, اور یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس نے سائیکولوجیکلی ایم اے 120 کے الیکشن کے اوپر بھی اپنا اثر ڈالا ہے. اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو لگا یہ تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جائے گا, اور اگر وہ ریلیف مل جائے گا تو وہ سمجھیں گے کہ نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں, لیکن آج کے فیصلے کے بعد ایک ووٹر کو بھی یہ میسج گیا کہ شاید اب نواز شریف صاحب جو ہے بڑی آسانی سے دوبارہ پالیٹکس میں اس طرح سے فعال طریقے سے نہیں آ سکیں گے جیسے وہ کر رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اب دوسری بات اس میں یہ دیکھیے کہ جو پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھا کہ پی ایم ایل این کے اندر اس وقت گروپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب خواجہ آصف صاحب کا کل میں انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ میری تو کوئی بات چیت نہیں ہے چودھری نثار سے اور میں بات چیت کرنا بھی نہیں چاہتا, اور اسی طرح سے چودھری نثار صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کی خواجہ آصف کے بیان کے بعد کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. احسن اقبال صاحب بیان دے چکے ہیں, مریم نواز بدل لفظوں میں بیان دے رہی ہیں. سو پارٹی کے اندر بھی لوگوں کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہو, کیونکہ ان کو لگتا ہی ہے کہ اگر ہم ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں ہم پارٹی نہ بن جائیں. سو پی ایم ایل این کے اوپر جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے, اگرچہ پارٹی اس وقت امپیکٹ ہے, بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ پارٹی تقسیم ہو جائے گی, لیکن پارٹی اس لیے بھی امپیکٹ ہے کہ اس وقت مفاق میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور صوبے میں بھی, پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے. تو اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو پھر آپ شاید پارٹی میں زیادہ تقسیم دیکھتے, لیکن ابھی حکومت کے ہونے کی وجہ سے بھی پارٹی جو ہے اس طرح سے تقسیم نہیں ہوئی ہے.
اچھا,
لیکن پارٹی کے اندر وہ گروپنگ جو ہے وہ بدستور موجود ہے جو آنے والے دنوں میں اور ابھر کر سامنے آئے گی.
رانا افضل صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, آپ فرما رہے تھے کہ این اے 120 کو آپ بحثیت ایک ریفرنڈم کے لینا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کی پاپولرٹی پر یا نہیں؟
دیکھیے ریفرینڈم ہی سمجھ لیجیے, لیکن ہم اس کو ریفرینڈم اس لیے نہیں کہیں گے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری بھرپور کامیابی ہوگی اس کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز نے اور ووٹرز نے اور ان جنرل عوام نے یہ کلیئر ان کو ہو چکا ہے کہ نواز شریف کو ٹارگٹ کیا جانا تھا اور کر لیا گیا ہے, اس لیے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے فیور میں انشاءاللہ اس کا ریئیکشن آئے گا, اور عوام جس طرح سے تیسری مرتبہ نواز شریف کو لے کے آئیں گے یہ این اے 120 کے اندر, آپ دیکھیں گے کہ ہماری لیڈ پہلے سے بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. جہاں تک یہ میں ابھی بات سن رہا تھا کہ پیپلز پی ایم ایل این کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں, گروپنگ ہے, تو میں آپ کو حلفن ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے, اور آج بھی میں 7 دن 6 دن کے اجلاس کے بعد اپنے شہر فیصل آباد آیا ہوں, بالکل اس چیز کا ذکر تک نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر گروپنگ ہے. ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہماری پارٹی کے چند سینئرز کے درمیان میں یہ جو ابھی بات کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب نے, کوئی ایسی بات نہیں کی. اگر وہ دو لوگوں میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہے تو اتنی بڑی پارٹی کے اندر یہ ہوتا ہے, چھوٹے لیول پہ بھی ہوتا ہے, کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اتنے لمبے سفر میں, 32 سال کے سفر میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی یا اس کو یہ جتنا ہمیں توڑنے کی کوشش کریں گے ہم اتنا مضبوط ہو کے نکلیں گے, اور یہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے.
اچھا, بہت شکریہ افضل رانا صاحب آپ کے وقت کا. میں ہمارے ساتھ ہیں سلمان عابد صاحب. سلمان عابد صاحب, ایک بات مجھے اور یہ بتائیے کہ اب ایک ایسی صورتحال میں جبکہ یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی فوری واپسی ممکن نہیں ہے, خود پی ایم ایل این کے اندر جو آلٹرنیٹ لیڈرشپ ہے یا متبادل قیادت ہے, اس کے لیے کیا آپ کے امکانات نظر آتے ہیں؟
دیکھیے پہلے تو یہ ہوا کہ شروع میں نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کے متبادل کے طور پر شہباز شریف صاحب جو ہے پارٹی کے سربراہ ہوں گے, لیکن پھر اچانک جو ہے وہ اپنا سردار یعقوب ناصر صاحب جو ہے ان کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ یہ اعلان کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے, پھر کہا گیا کلثوم نواز صاحب شاید صدارت سنبھال لیں گی. سو خود نواز شریف صاحب کے اندر بھی ابھی تک ایک یکسوئی اس طرح سے سامنے نہیں آ سکی کہ ان کے بعد پارٹی کو کون لیڈ کرے گا. پھر اس کے بعد چودھری نثار صاحب سامنے آ جاتے ہیں, اور اب ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے, رانا افضل صاحب جتنا مرضی یہ بات کرے کہ چودھری نثار میں اور شہباز شریف میں بھی ہمیں رسک نظر آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں نا کتنی دلچسپ بات ہے کہ اتنا بڑا مارکا, انتخابی مارکا نواز شریف صاحب کے لیے ایک سروائیول کی پالیٹکس کا ہونے جا رہا ہے, ایم اے 120 کا, اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو غیر موجودگی ہے وہ ساروں نے محسوس کی ہے. سو مجھے لگتا یہ ہے کہ پارٹی میں ابھی حدیبیہ پیپر مل کھلنے کے بعد اور جو ثانیہ لاہور ہے اس میں بھی شہباز شریف صاحب کافی مشکل سے ٹوٹال کا دوچار ہوں گے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پی ایم ایل ایم کی لیڈرشپ ہے اس میں ابھی تک کوئی اس طرح کا نام تو ہمیں ہمارے سامنے نہیں آ رہا کہ جس کو ہم کہیں, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ کلثوم نواز کو وہ آگے کر دیں اگر وہ اپنی پارٹی کے معاملات کو, تاکہ پارٹی کے جو معاملات ہیں اس کو فیملی کے اندر نہیں بلکہ نواز شریف کی اپنی فیملی کے اندر انٹیکٹ رکھا جا سکے. اور مریم نواز بھی یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ شہباز شریف کے مقابلے میں ان کی اپنی فیملی میں انٹیکٹ رہے. تو آنے والے دنوں میں یہ کھینچا تانی جو ہے وہ آئے گی. آپ کو یاد ہے 7 ستمبر کو پارٹی کے نئے سربراہ کا انتخاب ہونا تھا, لیکن شہباز شریف صاحب کی لندن جانے کی روانگی کی وجہ سے یہ کینسل کرنا پڑا. اور لندن میں بھی شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی سنا یہ ہے کہ بہت سے معاملات پر اس طرح سے اختلاف نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پہ یہ معاملہ جو ہے بڑے بھائیوں سے نکل کر آگے بچوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے, مریم اور صحیح. حمزہ جو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھی پارٹی کی سربراہی کے معاملے میں بھی کڑی کنفیوژن ہے. ایک گروپ کچھ اور چاہتا ہے اور ایک گروپ کچھ اور چاہتا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو دو گروپ اس وقت ادھر کے سامنے آ رہے ہیں, ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, اور دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ذرا ایک سخت رویے کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہوگا. تو یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ پارٹی جو ہے اصل میں کس گروپ کے پاس رہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کرنے والوں کے ہاتھ میں یا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کرنے والی. آج آپ نے دیکھا ایک جج نے ریمارکس بھی دی ہے باقاعدہ, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ عدلیہ موالف مہم کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اداروں کے خلاف جو مہم ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اس وقت مسلم لیگ میں جو گروپنگ ہے اس کے دو اینگل ہیں, ایک مفاہمت کے ساتھ اور ایک مزاحمت کے ساتھ. دیکھنا ہی ہوگا اس میں کس کو برتری حاصل ہوتی ہے.
جی ہمارے ساتھ یاسین آزاد صاحب ہیں جو کہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں. یاسین آزاد صاحب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں گاڑی, آپ نے کھڑی کر کے گفتگو کا آغاز کیا, یہ بتائیے مجھے کہ آپشنس کیا ہیں اب سپریم کورٹ کی جانب سے نظر ثانی کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد, اختصار کے ساتھ فرمائیے گا.
جہاں تک نظر ثانی کی درخواستوں کا تعلق ہے,
جی
میں بات کر رہا ہوں.
جی جی فرمائیے.
نظر ثانی کی درخواستوں کا تعلق ہے, میرا شروع سے موقف یہ تھا کہ ریویو آف دی پیٹیشن میں جو ایگری پارٹی ہے ان کو کوئی بینیفٹ ملے گا نہیں, اور الٹیمیٹ وہی ہوا کیونکہ ریویو کا جو اسکوپ ہے بہت لمیٹڈ ہے.
جی
میرا پوائنٹ آف ویو شروع سے یہ تھا کہ جو ایگری پارٹی ہے وہ اگر ہم بہتر سمجھے تو ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ ان کو چیف جسٹس کو ایک اپلیکیشن دینی چاہیے تھی, اور اس میں یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ چونکہ آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا رائٹ نہیں ہے, لہٰذا ایسی صورت میں جو ہے نا یہ فل کورٹ میری پٹیشن کو سن لے, لیکن شاید انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کیا. اور ریویو انہیں لوگوں پانچ سو جج صاحبان کے سب پاس گئی ہے جنہوں نے اس کیس کو پہلے سنا تھا. یہ میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا کیس ہے جس میں پہلے دو ججز نے اپنا فائنل ورڈکٹ دے دیا, ورڈکٹ دینے کے بعد تین ججز نے جے آئی ٹی کو سنا, اور جے آئی ٹی کی جو ہیئرنگ ہوئی کمپلیٹلی جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ تین جج صاحبان نے کی, اور بعد میں تین جج صاحبان نے جو اپنا 25 پیج کا ججمنٹ لکھا, اور جو فائنل آرڈر آف دا کورٹ صاحب آیا اس پہ جو 3 پیج کا ہے اس پہ 5 جج صاحبان نے دستخط کیے, اور پھر ریویو پہنچنے میں سنی. اب میرے نزدیک ریویو میں بھی بہت سارے پوائنٹ انوالو تھے, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آرٹیکل 184(3) میں آپ نے کسی ایک آدمی کو ایک اسٹیٹمنٹ کی بنا کر ڈسکوالیفائی کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو میرا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی ڈفرینٹ تھا کہ یہ کیس جو ہے ایک امپارٹنٹ کیس ہے اور اس کو فل کورٹ سننا چاہیے, لیکن چونکہ ایگری پارٹی نے کوئی پراپر وے میں کوئی اپلیکیشن نہیں دی और रिव्यू में चूंकि लिमिटेड स्कोप था और लिमिटेड स्कोप की बनाकर पॉइंट जज ने मुतलका तौर पर रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी।
अच्छा,
अब रिव्यू पिटीशन डिसमिस करने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आर्टिकल 10 ए है जिसमें फेयर ट्रायल का कंसेप्ट था, मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब को वो पूरी तरह से नहीं मिला, क्योंकि जजमेंट आ गया, रिव्यू पिटीशन का फैसला हो गया और जाहिर है कि अंडरवुल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आर्टिकल 189 के तहत वो बाइंडिंग तो है, उसको आपने वन डे ऑफ दी अदर एक्सेप्ट तो करना है, लेकिन जब जजमेंट आ जाए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, हर आदमी को अपने इजहार ख्याल का हक है। और मेरा पर शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आर्टिकल 184 में इसने अपील का राइट नहीं था, डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन जो थी मेरे नजदीक वो आर्टिकल 10 ए की वायलेशन थी जो हुई, मेरे नजदीक हुई। अभी इस पे अपने स्टेटमेंट पे कायम हो।
अच्छा,
लेकिन आप चूंकि मियां बरादरान के पास रिव्यू पिटीशन के फैसले के बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाता या कोई रिमेडी उनका अवेलेबल नहीं है और ये चैप्टर रेसिज्म का क्लोज हो जाता है, और ये तय नहीं हुआ कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है कितने पीरियड के लिए है कितने के लिए नहीं है। अब रीजनिंग अगर जो डिटेल आर्डर आता है रिव्यू में उसमें कहीं जज साहबान कोई पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो देते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये किस्म का लाइफ टाइम जिसको डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं वो हो जाती है।
जैसा
इसी तरह आपने देखा होगा
जी,
एक पर्सन जी जी
हाँ फरमाइए
आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जे आई टी की रिपोर्ट की रोशनी में आपने जो है ना बाकी केस जो है कंपिटेंट कोर्ट को भेज दिया कि कंपिटेंट कोर्ट जिनकी जुरिसडिक्शन है वो डिसाइड करे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर आपने कंपिटेंट कोर्ट को भेजना ही था तो नेब कोर्ट में जब केस चलता कल अगर सजा हो जाती थी बरादरान में से किसी को तो सूरत में उन्होंने डिस्क्वालीफाई होना ही था, तो फिर आपने जो एक स्टेटमेंट के बना कर उनको डिस्क्वालीफाई किया वो मेरी बात समझ से चूंकि बात का
अच्छा,
लेकिन चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आपकी जगह पे है।
अच्छा,
अब मामला आपने नेब कोर्ट को भी भेज दिया
जी,
और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नेब कोर्ट ने जो आपने केस भेजा है उसमें वो जो नेब कोर्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो कम्प्लीट की है वो जे आई टी का जो हेड था व्यास था उनका स्टेटमेंट काट किया
जी।
और स्टेटमेंट काट करके उन्होंने डिफरेंस सर्टिफिकेट बना के दाखिल कर दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द जे आई टी आपने उसके सर्टिफिकेट जे आई टी बनाकर जो है नेब कोर्ट में केस बना के भेज दिया।
अच्छा,
वो आप उन पे डिपेंड करता है कि वो उस कोर्ट में अपेयर होते हैं नहीं होते हैं, ये उनके साथ दिखते हैं।
अच्छा,
लेकिन कोर्ट में पेश होने के अलावा आपके पास कोई चाराकार नहीं है।
अच्छा,
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है।
अच्छा, मुझे एक जरा सा हटकर एक और मौजू पर आपसे बात करनी है बहुत इख्तसार के साथ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। पाकिस्तान में जो ब्लैस्फेमी लॉ है उसके बारे में आज भी एक क्रिश्चियन लड़के को नदीम जेम्स को सजाए मौत हुई है, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का ब्लैस्फेमी लॉ है इसमें तब्दीलियों की तरामीम की जरूरत है या ये कि आपके ख्याल में ये परफेक्ट है और जरूरत के मुताबिक है?
देखें सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बास औकात कानून का मिस यूज भी होता है और कानून जो बना है किसी भी इंफरादी आदमी को इस बात का तो नहीं किया जा सकता कि वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी को सजा दे। अब जाहिर है कि ये कानून अपनी जगह मौजूद है, आप कोई आदमी अगर कानून की खिलाफ वर्जी करता है प्रोसीडिंग होनी चाहिए या लॉ अमेंड करे तो वो पार्लियामेंट का काम है, तो वो पार्लियामेंट चर्चाए लॉ को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो कानून बना हुआ है उसके तहत अगर प्रोसीडिंग होती है तो प्रोसीडिंग में अगर वो जुर्म साबित हो जाए तो फिर तो सजा देना जायज है। लेकिन बाजू का आपने देखा होगा कि जज्बाती अंदाज में इस केस को डील किया जाता है, जज्बाती अंदाज में लोग कहते हैं कि नहीं जी ये हो गया वो हो गया लिहाजा फौरी तौर पर यूँ फैसला नहीं होना चाहिए यूँ होना चाहिए, मैं इन चीज़ों को कह नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि जो भी कानून बनाया है उस कानून का मिस यूज नहीं होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन आता है तो जब तक वो कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं हो जाता उस वक्त तक क्या कानून को अपने हाथ में लेना या किसी को सजा का तयन करना कि इसको इस कानून के मुताबिक ये सजा दे दें गलत है
जी।
और लॉ अमेंड करने का काम जो है ये चूंकि एक سنجیدہ معاملہ ہے
جی.
اس سنجیدہ معاملے میں چونکہ مسلم جو کمیونٹی ہے ان کے اپنے جذبات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
جی.
کہ قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے, قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے صحیح. اور کوئی چیز بھی جب تک ثابت نہ ہو جائے
اس پر عمل
سزا کا تعین نہیں کیا جانا چاہیے.
بہت
جب ثابت ہو جائے تب جا کے آپ سزا.
بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب, افضل رانا صاحب اور جناب سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب موجود ہیں, ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ان سے, لیکن پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو پر دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی ویلکم بیک سامعین, یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جس کو سنتے ہیں پھر بریگیڈیئر عمران ملک صاحب سے کمنٹ لیتے ہیں.
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مسلسل فوجی رابطوں کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. خرم دستگیر نے نجی ٹی وی چینل آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت یہ رابطے نہ ہونے کے برابر ہیں جنہیں مسلسل استوار رکھنا ضروری ہے, بصورت دیگر ان کے بقول معاملات میں بہتری نہیں آ سکتی. وزیر دفاع خرم دستگیر کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات امریکی انتظامیہ کی پاکستان میں مبینہ شدت پسندوں کی موجودگی سے متعلق تحفظات کی وجہ سے نہ صرف ٹھہراؤ کا شکار ہیں بلکہ معمول کی سفارتی اور فوجی رابطوں پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہے. دوسری طرف پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال اور امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے جمعے کو اسلام آباد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے الگ الگ ملاقات کی. ایک سرکاری بیان کے مطابق افغان سفیر زخیل وال کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عباسی نے خطے اور خاص طور پر افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے افغانوں کی قیادت میں مصالحتی عمل کی حمایت کا بھی اعادہ کیا. امریکی سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عباسی نے مشترکہ مفادات کے اصول کے لیے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان رابطوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے کئی دہائیوں پر محیط تعلقات کو مختلف سطح کے رابطوں کے ذریعے مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا.
جی بریگیڈیئر صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ تھوڑا ویٹ کرنا پڑا, آپ نے یہ رپورٹ سنی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کس حد تک بریک ہو چکا ہے اور کس حد تک ضرورت ہے اس کی؟
بہت نوازے جاسم صاحب, جیسے کہ آپ کو ہم سب کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ تھی
جی,
اس کے بعد پاکستان میں بہت ریزنٹمنٹ تھی.
میں اصل میں معافی چاہتا ہوں, میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ رکھیں
جی. اس کے بعد جو ان کے آپ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری آف ڈیفینس نے جو اسٹیٹمنٹ تھی ان کے وہ کافی حد تک ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب یو ایس امبیسڈر جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بھی اور پرائم منسٹر سے بھی, اور یہ بھی ڈیمیج کنٹرول کے ہی جو ہے ایفرٹس ہیں. اگر آپ امریکہ کی سچویشن دیکھیں اس ریجن میں, تو میرے نزدیک تو امریکہ اس وقت بالکل ٹوٹلی آئسولیٹڈ کھڑا ہے, کیونکہ افغانستان کے جتنے بھی نیبرز ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اگر اس لارجر ریجن میں دیکھا جائے تو صرف انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں, اور وہ بھی افغانستان کے ایشو میں پیریفرل ملک ایک بنتا ہے, پیریفرل کنٹری بنتا ہے, کیونکہ اس کا بھی کوئی بارڈر ساتھ نہیں مل رہا ہے افغانستان کے ساتھ
جی.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ جب افغانستان کے اندر اپنی کاروائیاں کر رہا ہے تو اس کو ہر حالت میں کم از کم پاکستان کے ساتھ ضرور اپنے روابط جو ہیں وہ برقرار رکھنے پڑیں گے, کیونکہ بغیر پاکستان کے وہ اپنا جو بھی مشن جو ہے افغانستان میں اس کو مکمل نہیں کر سکتے.
اچھا,
اگر خالی لوجسٹک سپورٹ دیکھی جائے تو وہ پاکستان کے بغیر ان تک نہیں پہنچ سکتی.
صحیح.
اگر شیئرنگ دیکھی جائے تو وہ بھی پاکستان کے بغیر کچھ کام نہیں کر سکتے وہاں پر.
صحیح.
اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملٹری آپریشن کامیاب ہوں تو اس کے لیے بھی ان کو پاکستان کے ساتھ مل کر جوائنٹ آپریشن یا انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے کہ پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کے جو
جو
مفاد میں ہے
سمجھ رہے ہیں, اور شاید امریکن لیڈرشپ شاید اس کو ابھی تک نہیں سمجھ سکتی.
اچھا, جس ایکشن اور ریئیکشن کی بات کی, اب دیکھیے آج بھی جو کرم ایجنسی میں ایک سرحدی گاؤں پر مبینہ امریکی ڈرون حملے میں 3 افراد مارے گئے, تو اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں, اور اسی کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے اس بات پر اصرار کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر شائستہ تبسم موجود ہیں, جو چیئر پرسن ہیں انٹرنیشنل ریسرچ ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کی. محترمہ, یہ بتائیے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو اس وقت بہت لو لیول پر ہیں, کمیونیکیشن چینلز کو اوپن رکھنے کی کتنی اہمیت ہے؟
بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے, یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت پرانے ہیں, اور پہلے سے اس میں مختلف اپ اینڈ ڈاؤن آ چکے ہیں. مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آج کے جو ابھی لو لیول پہ چلے گئے ہیں تو یہ پیچھے ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے, مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یعنی یہ جو اب اس دفعہ جو ایک نیا ٹرن امریکن پالیسی میں آیا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے, تو میرے خیال ہے کہ یہ دیر شوڈ بی سم ریئلائزیشن امریکن سائڈ کے اوپر, کوئی ریئلائزیشن کی ضرورت ہے, اور وہ ریئلائزیشن اسی صورت میں ہوگی جب آپ مستقل ایک ڈائلاگ کی صورت رکھیں گے. اگر تمام قسم کے چینلز بند کر دیے جائیں گے اور صرف ایک ہی سکسیز ایک ایٹیٹیوڈ رہے گا, تو پھر پاکستان ایک بہرحال ایک ساورن اسٹیٹ ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اس کی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے, اور پاکستان کے پاس اور بھی بہت سارے یعنی اس ریجن میں اور آؤٹ سائڈ دا ریجن بہت سارے ایسے آپشنز موجود ہیں. تو امریکن اگر پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کے چلانا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی اچیومنٹ چاہتے ہیں افغانستان میں, تو میرے خیال ہے ڈائلاگ اور کانسٹنٹ ایک چینل کمیونیکیشن چینل کی بہت زیادہ اہمیت ہے امریکن فارن پالیسی کو سکسیسفل ہونے کے لیے اس ریجن میں.
اچھا, بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, یہ بتائیے کہ آج جو پرائم منسٹر سے ملاقات کی امریکن امبیسڈر نے بھی کی ہے اور افغان امبیسڈر نے بھی کی ہے, اس میں پھر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے شاید خاقان عباسی صاحب نے کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ونڈو ڈریسنگ والی بات ہے یا کہ حقیقتاً اس فرنٹ پہ کچھ ہو رہا ہے؟
دیکھیے, ونڈو ڈریسنگ تو کسی صورت میں نہیں ہے کہ پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ امریکہ کو مکمل طور پر ناراض کر لے, مگر امریکہ کو ناراض کیے بغیر پاکستان کو اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو تو بہرحال سیکیور کرنا پڑے گا. آپ یہ بات دیکھیے کہ امریکہ ابھی پاکستان کے ساتھ کر کیا رہا ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو سپوزڈلی جو سے سیون ہیں افغان طالبان کے پاکستان کے اندر, ان کے خلاف کاروائی کرے, اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر افغانستان کے اندر افغان طالبان 40-45% ایریا کو ان کے انڈر کنٹرول ہے, تو ان کو کسی اور سے سیون کی کیا ضرورت ہے پاکستان میں, اور وہ وہاں پہ رہ کر بھی اپنی ساری کاروائیاں کر سکتے ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ ڈو مور اگینسٹ دیز افغان طالبان, اور ساتھ ہی وہ آپ کو ایکسچینج بھی نہیں دیتے, آپ کے پیسے بھی روک لیتے ہیں, تو پاکستان کی ملٹری اور اکنامک کیپیسٹیز دونوں کو کم کر رہے ہیں, اور پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کاروائیاں کریں ان کے خلاف, تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں امریکن پالیسیز جو ہیں ان کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے ان کو پاکستان کی طرف سے, اور بہرحال پاکستان اور امریکہ کا جہاں تک ایک نیشنل انٹرسٹ کنورج کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہمیں کامیابی ہونی چاہیے. اب یہ امریکہ جو کہ بڑا ملک ہے, زیادہ طاقتور ملک ہے, یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے جہاں پاکستان کوآپریٹ کرے پاکستان امریکہ کے ساتھ اور اس حد تک ہم پہنچ سکیں. اگر وہ پاکستان کے خلاف کوئرسو پالیسیز اختیار کرے گا تو میرے خیال میں ایک سٹیج آئے گی جب پاکستان امریکہ سے اپنا ناطا کم سے کم کر دے گا اور چائنیز اور ریشن کیمپ کی طرف جانے کے لیے زیادہ وہ تیار نظر
آمادہ ہو جائے گا. جی شائستہ تبسم صاحب, ایک بات یہ اور فرمائیے کہ جو آج جو کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب آج جو شام یہاں پہنچ رہے ہیں امریکہ, وہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں شریک ہوں گے, تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی, کوئی چینلز کے بارے میں گفتگو یا سائڈ لائنز پہ کوئی بات چیت ہو کے تعلقات کی بہتری اور کشیدگی کی کمی کی صورت نکل سکتی ہے؟
دیکھیے, میرا یہ ایک اچھی اپرچونیٹی تو یقیناً ہوگی, مگر پرووائڈیڈ یہ کہ امریکن اس وقت اپنا کیا پالیسی پرسو کرتے ہیں اس پاکستان کی, مطلب بیک ڈور ڈپلومیسی میں بھی صرف یہی اگر امریکن چاہیں گے کہ پاکستان ڈو مور والی پالیسی کنٹینیو کرے, تو میرے خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. دیکھیے یہ ایک یہ اسٹیٹ ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں, اور دیر شوڈ بی ریئلائزیشن آن دی ادر سائڈ ایز ویل, یعنی امریکن کے لیے بھی ریئلائزیشن ضروری ہے تبھی کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ یا کوئی پالیسی افیکٹولی کامیاب ہو سکتی ہے. یعنی وہ چاہے وہ فرنٹ ڈور ڈپلومیسی ہو یا بیک ڈور ہو. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس ریجن میں ساری جو پرابلمس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر ڈال دے, اور پھر وہ یہ بھی چاہے کہ پاکستان اس کو ہر لحاظ سے ہیلپ بھی کرتا رہے, یعنی لاجسٹک سپورٹ بھی کرے, اور پھر تعلقات میں پاکستان امریکہ سے اس کی طرف دیکھے کہ وہ کیا ان کا کیا ان کی پالیسی ہونے جا رہی ہے. جو پہلے پالیسی رہی ہے جناب وہ تو کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی تھی, اب امریکہ نے پالیسی ریورس کر دی ہے, اب اسٹک سامنے زیادہ ہے اور کیرٹ وہ بہت عرصے کے بعد کبھی کوشش سوچیں گے جب کوئی ان کو جب ان کی پالیسیاں سکسیزفل ہوگی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنا پرائم منسٹر کا یہاں پہ ایک پازیٹیو وہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں, اور اگر ان کو ٹائم دیا جائے تو وہ ملیں گے بھی, مگر میرا یہ نہیں خیال کہ انٹینس کوئی فلیکسیبلٹی اس سائڈ سے شو کی جائے. پاکستان تو تیار ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تیار ہے کہ معاملات کو جس طرح چلایا جا رہا ہے اسی طرح چلایا جائے, لیکن اگر وہ کانسٹنٹ پریشر رہے گا اور پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کے تھریٹ بھی جائیں گے. یہ میں نے جو پہلے بات کہی کہ پہلے امریکہ نے کبھی پاکستان کو اس لیول کے تھریٹ نہیں دیے کہ یہ ہم اس طرح کر لیں گے اور اس طرح ہو جائے گا, تو یہ بہت ہی سیریس تشویشناک بات ہے. اور بہرحال پھر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کو آپ کس حد تک لے کے جا سکتے ہیں, وہ ایک سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, اپنی پالیسی رکھتے ہیں.
بریگیڈیئر عمران ملک صاحب اور محترمہ شائستہ تبسم صاحبہ, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ, یہ بڑا اہم موضوع تھا جس پر آپ دونوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے شمالی کوریا کے جوہری تجربات کے حوالے سے اور لندن بلاسٹ کے حوالے سے.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great idea.
25-year-old, 22-year-olds for building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
ویلکم بیک. اور سامعین اب کچھ انٹرنیشنل موضوعات, جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ شمالی کوریا نے پھر ایک میزائل تجربہ کیا ہے. اس سے پہلے 29 اگست کو بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا جو جاپان کے جزیرے کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا بحر الکاہل میں جا کر گرا تھا, اور وہ یہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے بعد کہ وہ نہ صرف یہ کہ جاپان کو تباہ و برباد کر دے گا بلکہ امریکہ کو بھی اندھیروں میں ڈبو دے گا. ساری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس صورتحال کو مذاکرات کے ذریعے, ڈپلومیسی کے ذریعے طے کیا جا سکے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہ تو اقوام متحدہ کی تعزیرات کام کر رہی ہیں نہ ڈپلومیسی کی کوششیں. خاص طور پر چین کا رول اس سلسلے میں بڑا امپورٹنٹ نظر آتا ہے, اور خبریں یہ ہیں کہ چین کا بھی اب جو پیشنس ہے وہ اب وہ ختم ہو رہا ہے. دیکھیے ہم گفتگو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب منظر قریشی صاحب ہیں لندن سے. منظر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے.
جی یہ کافی ایک سیریس ہوتی جا رہی ہے کہ کوریا کے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر اس نے دوسرا ٹیسٹ کیا ہے, اور دوسرا ٹیسٹ جو جاپان کے اوپر سے میزائل گزر کے گیا ہے. اور اس طرح کے میزائل اگر فی الحال تو کوئی وار ہیڈ کیری نہیں کر رہے, لیکن ان کیس سرٹن ایسے بھی ہیں میزائل جو کہ اگر جاپان کے اوپر وہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں تو سارے الیکٹریکل سرکٹس جو ہیں اس ریجن کے وہ جل جاتے ہیں, اور اس طریقے سے جاپان جو ہے وہ کرپل ہو کے رہ سکتا ہے. تو یہ جس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں تو اس سے جو تھریٹ لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں رائٹ آفٹر یہ نارتھ کوریا کے میزائل کے تجربے کے فوراً ہی بعد ساؤتھ کوریا نے بھی تجربہ کیا جس ٹو پروو کہ ہم بھی سو نہیں رہے اور ہم بھی تیار ہو رہے ہیں. اسی طرح جاپان کو بھی الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی اسٹیپ ایسا لینا ہی پڑے گا, اور اگر جب وہ کرتے ہیں تو یہ اگین تھریٹ لیول اور اوپر مزید بڑھ جاتا ہے. لیکن اس سارے سینیریو کے اندر امریکہ جو ہے وہ فی الحال تو اس کی رینج میں سچ نہیں آتا ڈائریکٹلی, لیکن اگر ان کے میزائل کی رینج اور بڑھتی ہے تو امریکہ بھی اسی طریقے سے تھریٹن ہو سکے گا. لیکن سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت نارتھ کوریا کے اوپر اگر کنٹرول یا کسی کا تھوڑا بھی انفلوئنس ہے تو وہ چائنا اور رشیا ہیں. تو جس طریقے سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ان دونوں ملکوں کو ہی آگے چل کے تو روکنا پڑے گا ان کو, نارتھ کوریا کو, تاکہ یہ حرکتیں نہ کریں تاکہ اور آگے جو ہیں وہ پازیٹو طریقے سے زندگی اور باقی دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ رہ پائیں. تو یہ ہمیں دیکھنے کی بات ہے کہ اگر تو کوئی ایسی انیشیٹو لیا جاتا ہے جاپان سوری چائنا اور رشیا کی طرف سے تب تو شاید, اور اگر نارتھ کوریا اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اپنی جو ہاسٹیلٹیز ہیں تو پھر تو میرے خیال میں بہتر رہے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اگر ایک آدھا بھی اس طرح کا ٹیسٹ اور کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ جاپان کو بھی الٹیمیٹلی کوئی اپنا ریٹیلیشن کرنی پڑے.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے شمالی کوریا والے, تو پھر پاکستان کسی کے بھی پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟
جی اگر اگر لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں شاید وہ سننے والے, لیکن اگر جس طریقے سے اس وقت کور دیا ہوا ہے چائنا نے اور رشیا نے نارتھ کوریا کو, اگر وہ وڈرا کر لیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کہ نارتھ کوریا کے لیے کافی سوچنے کی بات ہوگی کہ جو کچھ وہ جتنی بھی میزائلز ان کے پاس ہیں میکسیمم اس طرح کے کنٹریز اگر ابھی ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر میزائلز بنا رہے ہیں تو چند ہی ہوں گے ان کے پاس, 10-12 یا اس سے زیادہ نہیں ہوتے. تو لیکن امریکہ جیسے ملک ہے اور ساتھ جاپان ہے اور چائنا اور رشیا بھی بیچ میں نیوٹرل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرے خیال میں کہ کافی سوچنے کی بات ہوگی نارتھ کوریا کے لیے کہ اگر ان کو وہاں پر انویژن یا ایسا کی کوئی چیز نہیں بھی کرتے تو جو باقی کے ممالک ہیں مل کے وہ کافی زیادہ ڈسٹرکشن کر سکتے ہیں اور ان کو کافی پرانے ان کی جتنی بھی ریسرچ وغیرہ ساری لیبز وغیرہ ان کو ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی ہاسٹیلٹیز کا ان کو بھی سمجھ ہوگی جو ان کے پالیسی میکرز ہیں, تو وہ ایک حد سے آگے میرا نہیں خیال کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور نہ ہی وہ بڑھیں گے. لیکن پھر بھی اگر ہم ہسٹوریکل دیکھتے ہیں تو وہ برنگس مین شپ اپنی ہر جگہ دکھاتے ہیں اور ہر جگہ یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ اور بڑا کنٹری ہے اور وہ کسی کو بھی ہیڈ آن لے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کافی پریشان کن بات ہے اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات جاپان اور ساؤتھ کوریا کے لیے ہوگی. ہے
اچھا ہمارے ساتھ رہے گا منتظر صاحب ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, انہوں نے جوائن کیا ہے, وہ ڈرائیو کر رہے تھے, ہم نے ان کو ڈسٹرب کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, بہت شکریہ آپ کی زحمت کا, کہ یہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے شمالی کوریا کے ساتھ کہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, اور اگر عملاً آپ دیکھیں تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز, تو اب دنیا کے پاس, یونائیٹڈ نیشنز کے پاس, یونائیٹڈ اسٹیٹس کے پاس, چین کے پاس, روس کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟
اہمیت دیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا فتح, یہ ایسا ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یاد رہے کہ اس کے خلاف ریزسٹنس بہت ضروری ہے, اور اگر ریزسٹنس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیگوسیشن کے لیے کوئی ایونیو بنتا ہے تو پرابلم سالو ہونی شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں دیکھ سکتا ہوں نارتھ کوریا اس وقت بہت مضبوط انداز میں بات تو کر رہے ہیں لیکن ان کے فنڈامنٹلس کافی کمزور, ان کی اکنامک کنڈیشن کافی کمزور ہے, ان کی پولیٹیکل کنڈیشن اور اسٹریٹجک جو ان کی پوزیشن ہے کافی کمزور ہے. ایسی سچویشن میں اگر وقت کے ساتھ کوشسلی نیگوسیشن کے متعلق سوچا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پر ان کی یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا فریز آ جائے, ان ادر ورڈ کو اس قابل نہ ہو کہ اس کو آگے بڑھا سکے, نمبر ایک, اور نمبر دو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. یہی ایک بات ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ when you cannot put the genie back into the bottle, it's out of the bottle.
اچھا ایک آخری بار صاحب یہ اور بتائیے کہ اگر فرض کیجیے ساری ڈپلومیٹک کوشش ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟
دیکھیے یہ ایک امپوسبل قسم کی بات ہے, اس کے متعلق سوچنا جو ہے وہ بڑی حد تک ایک اکیڈیمک ہی بات ہے, ریئلسٹک بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو نارتھ کوریا کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک سوسائڈ کمٹ کرنا چاہتے ہیں اور تمام دے دی جاتی ہیں, ایک پیکج بنانا ضروری ہو جاتا ہے. اگر ایک پیکج بن جائے جس میں کہ نارتھ کوریا کی جو پرابلمس ہیں ان کو سمجھا جا سکے اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی سولوشن پیدا ہو سکے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اس مقام پہ نہ پہنچیں جسے کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا. اور منظر قریشی صاحب, آپ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. لندن میں جو آج جو اٹیک ہوا ہے انڈر گراؤنڈ میں, جس کو ٹیوب کہتے ہیں, وہاں پر کیا ایک مرتبہ وہاں پر پھر دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا ریسرجنس ہو رہا ہے؟
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں, پچھلے کوئی چند ایک سال کے اندر اندر کافی زیادہ اس طرح کے اٹیکس ہو چکے ہیں برطانیہ کے اندر. اور سو فار تو یہاں پر جیسے ہی اٹیک ہونے کے بعد ایک دو ایک آدھے دن کے بعد بزنس ایز یوزول اور نارمل طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. کم از کم لندن اور بڑے شہروں کے اندر انہوں نے یہ ایک پوائنٹ بنا لیا کہ اگر ایسا کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے تو ان کا خیال میں سب سے بہتر جواب یہی ہوتا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اور جتنی جلدی کر سکیں وہ زندگی کو نارمل طریقے سے واپس کر لے آئیں, تاکہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کا جو ارادے ہیں وہ پورے نہ ہو سکیں اور جو ڈسرپشن نہ آئے زندگی کے اندر برطانیہ کی اور بڑے شہروں میں. لیکن جس طرح کہ اب ہم اس طرح کے ٹیررسٹ اٹیک دیکھتے ہیں, تو جب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو چند دنوں کے لیے جو یہاں پر امیگرینٹ ہوتے ہیں, اسپیشلی کیونکہ میجورٹی کیسز میں مسلم ہی انوالو رہے ہیں, ان کی جو اسٹیٹسٹکس اگر جو انہوں نے بتائی ہیں, تقریباً 79% جو اٹیکس ہوئے ان میں اسلامسٹ انوالو تھے, 14% جو تھے اس میں رائٹ ونگرز, اور 2% کے قریب جو تھے وہ آئی آر اے والے انوالو تھے. تو اس سے کلیئرلی نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا ایسی حرکت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے لوگوں کا دھیان جاتا ہے کہ شاید مسلم ہی انوالو ہوں گے, اور زیادہ تر نکلتا بھی یہی بات رہی ہے.
اچھا,
تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے کافی مشکل سچویشن بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ.
اچھا, اس سے ہٹ کر ذرا سا میں ایک سوال اور یہ کروں گا کہ اس وقت یورپ میں جو پناہ گزینوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ظاہر ہے بڑا سنگین ہے اور شدید ہوتا جا رہا ہے, تو کیا اس قسم کی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ ان پناہ گزینوں کی جو پلائٹ ہے, جو فیوچر ہے, جو مقدر ہے, اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں؟
جی ہاں, یہ بالکل ایسے جو واقعات ہوتے ہیں, سب سے پہلے تو وہ جو پولیٹیشینز ہیں رائٹ ونگر, ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے ان سے, اور وہ پھر آرام سے یہی چیزیں یوز کر کے اور اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے بیس کے اوپر ووٹ زیادہ حاصل کر لیتے ہیں, اور زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ریفیوجیز ہیں یا اور ملکوں میں جو مصیبتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, جس طریقے سے سیریا اور عراق سے اور ملکوں سے ریفیوجیز یورپ میں آ رہے ہیں, تو ان لوگوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے اور پوری جو پبلک ہے وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے اس خوف سے کہ ہو سکتا ہے کہ, کیونکہ کوئی دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ ریفیوجیز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیررزم اور آئے گا, تو یہ ایک انہوں نے ایکویشن ہی بنا دی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے جو ایک امپیکٹ پڑتا ہے وہ ریفیوجیز کے اوپر جو ریلیف ہے, اور جو ان کو یہاں پر سینکچری مل رہی تھی, یہاں پر آ کے وہ اپنے آپ کو برے حالات سے بچا سکتے تھے, تو وہ کافی زیادہ افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اور سامعین, اب آخر میں ہم گفتگو کریں گے آزادی کپ کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کپ کا جو تیسرا اور آخری میچ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر سلیم خالق صاحب موجود ہیں جو اسپورٹس ایڈیٹر ہیں ڈیلی ایکسپریس کے. جناب سلیم خالق صاحب, جو بتائیے کہ کیا ہے لیٹسٹ سچویشن اس وقت؟
پاکستان نے جی 183 رنز بنائے ہیں, 4 وکٹ پہ بڑا اچھا سکور کیا ہے, اور اب بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے پاکستان کی کہ میچ جیت کر سیریز بھی اپنے نام کرے. لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرکٹنگ ویلیو اس سیریز کی, مطلب گیم کے لحاظ سے, اتنی نہیں ہے کہ یہ فلاں ٹیم جیت جائے فلاں ٹیم ہار جائے. یہ سیریز کامیابی سے ہو گئی بغیر کسی بھی واقعے کے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کرکٹ کے لیے, اور آئندہ مستقبل میں بھی دوسری ٹیموں کے آنے کی راہ کھلے گی. یقیناً اگر پاکستان سیریز جیتا تو شائقین کو زیادہ خوشی ہوگی, لیکن یہ بھی آپ یقین مانیں کہ اس وقت جو ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میچ ہار گیا اور سیریز 2-1 سے ورلڈ 11 نے جیت لی, تو بھی شائقین کو اتنا دکھ نہیں ہوگا کہ بھائی اتنا اچھا سیریز ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کیونکہ اس کے بعد ہم سے سری لنکن کرکٹ بورڈ نے بھی کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر یہ میچ سیریز کامیابی سے ہو گئی تو وہ بھی اپنی ٹیم کو بھیجیں گے ایک 2020 میچ کھیلنے کے لیے پاکستان. ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ سے بھی تقریباً بات چیت فائنلائز ہو چکی ہے, لیکن یہ سب کچھ انحصار کرتا ہے اس سیریز کے کامیاب اختتام پر, اور آج آخری میچ چل رہا ہے اور ابھی تک ماشاء اللہ سب کچھ سسٹم ٹھیک ہے. تو دیکھیں سب کی نگاہیں اسی پہ ہیں کہ میچ اچھی طرح ہو جائے اور اس کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کا دروازہ کھلے.
اچھا میں اصل میں اسی موضوع پہ تھوڑی سی آپ سے اور گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ اب تک پاکستان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ ٹوٹل آئسولیشن میں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ پاکستان میں کرکٹ کو بہت سخت نقصان پہنچ رہا ہے اور ایک ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے. بڑی کوششوں کے بعد یہ ایک بڑا خوش آئند اور بڑا خوشگوار واقعہ رونما ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کا جو مستقبل ہے اس کے لیے اس آزادی کپ کا کیا مطلب ہے؟
جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آزادی کپ سمجھے پاکستان کی بھی آئسولیشن سے آزادی ہے اور شائقین کے لیے خوف سے آزادی ہے, غیر ملکی پلیئرز کے لیے بھی خوف سے آزادی ہے. ویسے پاکستان کے حالات پچھلے دنوں جو کچھ سال گزرے ہیں اس میں کافی خراب بھی تھے, جس کی وجہ سے ٹیمیں اگر یہاں نہیں آ رہی تھی تو ان کے پاس ایک جواز تھا. لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد ظاہر ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں آ کے کرکٹ کھیلے, اور وہ اعتماد حاصل کرنے میں وقت لگا. ملک کے حالات ماشاءاللہ بہتر ہوئے, اس کے بعد غیر ملکی ٹیموں کا اور لوگوں کا جو ہے اعتماد پاکستان کے اوپر بحال ہوا, جس کے بعد اب یہ کرکٹ شروع ہوئی ہے اور اس کا ہر شعبے میں پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور جب ٹیمیں آتی رہیں گی تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا, جیسے ابھی ہم لوگ کرکٹ کے چھوڑ کے بات کرتے ہیں سیکیورٹی پہ, سیکیورٹی بڑی اچھی رہی ہے اور ہم یہ بات نہیں کریں کہ احمد شہزاد کی پرفارمنس آج بہت اچھی رہی, 89 رن اس نے بنائے. پھر جب یہ سب اس طرح میچز ہوتے رہیں گے, لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا رہے گا, پھر سیکیورٹی پیچھے چلے جائے گی, کرکٹ سامنے آ جائے گی, ہم کرکٹ کی بات کریں گے کہ ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی رہی, تو بڑا فائدہ ہوگا اس سیریز کا پاکستان کرکٹ کو مستقبل کے لیے.
اچھا جو بات آپ نے کہی اصل میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹل آئسولیشن میں جا رہا تھا, وہ پاکستان کے جو اندرونی حالات تھے, خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے جو صورتحال تھی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں تحریکیں چلائی گئیں دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنز ہوئے, ان کا کتنا رول ہے اس صورتحال کو ڈیولپ کرنے میں؟
دیکھیں ملک کے حالات جب بہتر ہوں گے تو ظاہر ہے اس کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے, چاہے وہ معیشت ہو یا دوسرے شعبے ہوں, کھیل ہوں یا دوسری چیزیں. تو ڈیفینیٹلی جو چلائے گئے آپریشن وغیرہ میں سیکیورٹی ایجنسیز کے, جس کے بعد حالات بہتر ہوئے, تو اس کا فرق تو پڑا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ آبزرو کر رہے ہوں گے, ہر چیز پہ فرق پڑا اس کا, تو کرکٹ پہ بھی فرق پڑا اس کا. اور اب ٹیمیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور یہ معاملات بہتر ہوتے جا رہے, آگے اور ہوں گے, کیونکہ پاکستان کرکٹ کو اس کا بڑا نقصان ہو رہا تھا. یو ای کو پاکستان نے اپنا ہوم سینٹر بنایا ہوا تھا, لیکن وہاں پہ گراؤنڈ کے جو کرائے ہیں وہ بہت زیادہ تھے, لوگ وہاں میچ دیکھنے نہیں آتے تھے, اس سے بھی ان کو گیٹ منی بھی نہیں ہوتی تھی, تو کافی سارے, سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ ہمارے ملک میں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, تو ایک نسل جو ہے وہ بڑی ہونے لگی تھی بغیر
اپنے بغیر
کو دیکھے ہوئے ایکشن میں گراؤنڈ میں. جی, اور کرکٹرز بھی بہت سارے ایسے تھے جو اب کھیلے پہلی مرتبہ کسی بڑی ٹیم کے خلاف ہوم گراؤنڈ پہ.
اچھا,
یہ کافی
بہت بہت شکریہ سلیم خالق صاحب آپ کا. اور ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی صاحب نے جو دہلی ٹائمز سے تعلق رکھتے ہیں. محمد علی صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے سلیم خالق صاحب سے, یہ بتائیے کہ ہندوستان کا بھی پاکستان کے آئسولیشن میں یا پاکستان کے الگ تھلگ ہونے میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے. اب نئی سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم بھی پاکستان آ کے کھیل سکے گی؟
دیکھیں یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کے اوپر. انڈیا گورنمنٹ اگر پرمیشن دے رہی ہے, پچھلے 8-9 سال سے انڈیا ہمارے ساتھ نہیں کھیل رہا ہے, صرف آئی سی سی کے ایونٹس میں کھیلتا ہے, انہوں نے بائی لیٹر سیریز ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھیلی پاکستان کے ساتھ. اور یہ جب تک انڈین گورنمنٹ پرمیشن نہیں دے گی, انڈین کرکٹ بورڈ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا, راضی نہیں ہوگا پاکستان کے ساتھ بائی لیٹر سیریز کھیلنے کے لیے, کیونکہ یہاں بھی ان کو ہمیں پولیٹیکل اپنے جو ڈفرینسز ہیں انہیں کم کرنا پڑے گا انڈیا کو اور پاکستان کو. تو شاید اگر تھوڑے سے ہمارے ان سے حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کرکٹ ڈیوائز ضرور ہوگی ان شاء اللہ, آئی ہوپ سو.
اچھا دوسرے ایک بات, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں ہمیشہ یہ شکایتیں آتی ہیں کہ تربیت ان کی صحیح نہیں ہوتی, ٹریننگ صحیح نہیں ہوتی, کام صحیح نہیں کرتے, پالیٹکس بہت انوالو ہوتی ہے. اب جو نیا مینجمنٹ آیا ہے جس نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ختم ہو جائے گی, لیکن آپ ہی سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس کم ہو جائے گی اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لایا جا سکے گا؟
نہیں یاسر صاحب, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں پاکستان کا وہ جو یہ کلچر ایسا ہمارے ملک کا ڈیولپ ہو چکا ہے تو بڑا مشکل ہے آپ کو پالیٹکس نکالنا کسی بھی شعبے سے, چاہے وہ کرکٹ ہے, چاہے بزنس ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں. یہاں پولیٹیکل جو ہے نا, جو پالیٹکس وہ یہاں چلتی رہے گی. پاکستان کرکٹ میں نہیں کہنا کہ پالیٹکس نہیں چلے گی, تو میں سمجھتا ہوں وہ بات بالکل صحیح نہیں ہوگی. پالیٹکس ہمیشہ رہے گی, شاید تھوڑا بہت کم بیشی ہوتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے جو بھی کوئی نئی مینجمنٹ آتی ہے وہ اپنے بندے لے کر آتی ہے, اپنے اپوائنٹ کرتی ہے بندے, اس میں اور بھی ایشوز ہوتے ہیں. اور جو جہاں تک سلیکشن ہے, وہاں ہمارے نچلے لیول پہ بھی بڑی پرابلم ہے, ڈومیسٹک لیول پہ اور ریجن کے لیول پہ وہاں بڑے مسائل ہیں. وہاں کئی ایسے اچھے ٹیلنٹڈ لڑکے جو ہے نظر انداز کر دیے جاتے ہیں اور سلیکشن کی جاتی ہے. اب یہ ہمارے چیئرمین صاحب کو بھی اسی طرح علم ہے جو نئے آئے ہیں نوین شریف صاحب, اور ان کو یہ بڑا اچھی طرح پتا ہے. انہوں نے کئی پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ہم منیمائز کریں جو سیاست ہے, تاکہ میرٹ کے اوپر آئے. ابھی انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اپنے ڈومیسٹک پریکٹ میں, اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے جس طرح پی ایس ایل کی پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے نا پلیئر کی سلیکشن کی, انہوں نے تعلیمی کافی کبھی بھی اس طرح کیا. ابھی تو یہ جب ہوگا تو پتا چلے گا, لیکن اس کے اندر بھی بڑی شکایتات آ رہی ہیں لوگوں کو کہ جی اس کے اندر بھی ریجنز میں اپنی منمانی بھی ہے. جو ریجن کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ہر ریجن کا, لاہور کا ہے, فیصلہ آباد یا کراچی, وہاں بھی یہ نیپوٹزم اور یہ جو سفارش ہے یہ چلتی ہے. اس کو میں نہیں سمجھتا, بڑا مشکل ہے اس کو ختم کرنا.
اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر تک آپ ایک بڑے تجربے کار اسپورٹس کے رپورٹر ہیں اور آپ مستقل رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تجربات ہیں آپ کے, کہ پاکستان میں آخر ہم پروفیشنلزم پر زیادہ توجہ کیوں نہیں دیتے, اس کا کیا سبب ہے؟
اس کا سبب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, یہاں ہمیشہ پولیٹیکل پینڈنٹس ہوئی ہیں. جو بھی چیئرمین آتا ہے وہ پولیٹیکلی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور جب تک یہ پریزیڈنٹ جو ہے, پہلے یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے تھے پریزیڈنٹ, اب جب یہ نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے چینج کر کے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بن گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا. حالانکہ شروع کافی عرصے سے, پچھلے کئی سالوں سے ہمیشہ جو کرکٹ کا جو پریزیڈنٹ تھے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے تھے, اور جو ہاکی کے جو ہماری جو نیشنل اسپورٹ ہے اس کے پرائم منسٹر ہوتے تھے. لیکن نواز شریف صاحب نے آ کے اس نے رولز میں چینج کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے کرکٹ کا بھی بنا دیا. جب تک یہ پیٹرن اس سے انٹرفیئرنس بند نہیں کریں گے, اس سے انڈیپینڈنٹ اٹارنی تو ہے پی سی بی کے پاس, لیکن یہ جو اوپر سے بندے اپنے مسلط کرنا, اپنے بندے اپنے پسندیدہ لگا دینا, یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں زیادہ تھا, جس سے پالیٹکس کو ہوا دی جاتی ہے. وہ آپ کے کرکٹ بورڈ کے اندر بھی ایک پالیٹکس انوالو ہوتی ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی.
اچھا, بہرحال اس آزادی کپ نے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھول دیے ہیں, جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی خوشائن ہے.
جی جی, میں سمجھتا ہوں, میں اپنے اپیل آپ کو چیزوں جاؤں جافی صاحب, اس میں یہ سب سے بڑا رول ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا. دیکھیے اتنے ایسے سے ہم کوشش کر رہے تھے پی سی بی, لیکن بات نہیں بن رہی تھی. آئی سی سی نے ہمیں ہاتھ پکڑایا اور ہماری مدد کی ہے. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ
ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے.
اشارہ ہمیں آئی سی سی کو دینا چاہیے کنگریجولیٹ, اور ان کا
بہت بات کا پھیرا. بہت شکریہ محمد علی صاحب, بہت شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اظفر امام, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.